السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. زبان کی آفات، پیج نمبر 266. اس سے پہلے کہ ہم یہ شروع کریں، آپ کے خیال میں زبان کی آفات کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ جی آپ فرمائیے. غیبت، جھوٹ، چغلی وغیرہ، اس کے علاوہ؟ جی ہاں، زبان کی آفات میں سے یہ بھی ہے کہ ایسی بات کہی جائے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. اور کثرت کلام، جی ہاں، گڈ. آپ بے جا گفتگو، اور غلط احادیث یا قرآن پاک کی آیات کو بے جا، بے موقع محل کوٹ کرنا، بے جا سوالات. آپ کو تو سب پتہ ہے، کیا ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی؟ الزام تراشی اور مبالغہ آرائی، جی ہاں، مبالغہ آرائی، چھوٹی سی بات کو بڑا بنانا. طریقہ گفتگو، جی یہ بھی بڑا اہم ہے. بعض اوقات بات درست ہوتی ہے لیکن طریقہ درست نہیں ہوتا. بد زبانی، بغیر سوچے سمجھے بولنا، گڈ. جی ہاں، افواہیں پھیلانا، محفل کی باتیں باہر پھیلانا، اچھی ہو تو پھر پھیلائی جا سکتی ہیں، جن کا مقصد پھیلانا ہی ہو. جی ہاں، جھوٹ بولنا، جھوٹی تعریفیں کرنا. جی جی ہاں، بغیر تصدیق کے بات آگے بیان کرنا. الحمدللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. جی خوش آمد. جی ہاں ٹھیک ہے. جی تنزیہ باتیں کرنا، جی درست ہے. جی لڑائی جھگڑے میں گالم گلوچ کرنا، بالکل. جی بات کو اپنے فائدے کے مطابق موڑ دینا، ٹھیک ہے. تو چلیے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں کچھ باتوں کی یاد دہانی کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اپنی زبان کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زبان کی آفات، زبان کی آفات بہت سی ہیں اور کئی طرح کی ہیں. مثلا دل میں ان سے حلاوت پیدا ہوتی ہے اور طبیعت اس کا سبب ہے. زبان کے خطرات سے نجات صرف خاموشی میں ہے. زبان کے خطرات سے نجات صرف خاموشی میں ہے. چنانچہ پہلے ہم خاموشی کی فضیلت بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آفات کا مفصل ذکر ہوگا. اگرچہ آپ کے پاس بہت کچھ علم ہے لیکن کسی عالم سے سیکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کی مزید تربیت اور نکھار اس کی سوچ میں آتا ہے. اب یہاں پر جو بات انہوں نے کی ہے وہ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کہی، ہے نا. ہم ڈائریکٹ زبان کی آفتوں پہ چلے گئے، مگر اس کے متضاد رویے یا اس کے متضاد چیز کے اوپر ہماری توجہ نہیں رہی. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اور اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس کے اپوزٹ پر غور کرنا چاہیے. عربی زبان کا ایک ماہر ہے جاہز، وہ کہتا ہے تعرف الاشیاء بازدادہا، کہ اشیاء اپنے ازداد کے ساتھ زیادہ بہتر طور پہ پہچانی جاتی. مثلا ایک عورت کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہو، ایک فیمیل کو، تو اس کی آپ جتنی بھی ڈسکرپشن دیں لیکن عورت کا عورت ہونا اس وقت زیادہ واضح ہوگا جب اس کے ساتھ کسی مرد کو لا کھڑا کیا جائے، تو بہت جلدی اور فوراً فرق پتہ چل جائے گا اور عورت کی تصویر زیادہ بہتر طور پہ ذہن میں آ جائے گی. روشنی کس سے پہچانی جاتی؟ اندھیرے سے. جب اندھیرے کی کثرت ہوتی ہے تو ایک دیا سلائی بھی بتا دیتی کہ روشنی کس کو کہتے ہیں. اسی طرح باقی چیزوں پر بھی آپ قیاس کر سکتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ خاموشی سے ہمت مجتمع اور فکر فارغ ہوتا ہے. خاموشی سے ہمت مجتمع، ہمت مجتمع کا کیا مطلب ہے؟ ہمت زیادہ ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ انسان نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بہتر پلاننگ کر سکتا ہے، سوچ سمجھ کر اقدام کرتا ہے. اور اگر انسان بولتا چلا جائے تو جو کام اس کے آگے درپیش ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ پوری طرح واضح نہیں ہوتا اور پھر اس کام میں بھی انتشار ہو جاتا ہے اور فکر فارغ ہوتا ہے, یعنی پھر آپ فوکس بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیزوں کی ضمانت دے, یعنی زبان اور شرمگاہ, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی سب سے زیادہ بگاڑ ان دو راستوں سے آتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے, کسی بندے کا ایمان سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو. ایمان کی درستگی کا انحصار کس پر ہے؟ دل کی درستگی پر. اور دل ہی کی درستگی کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے. اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل کی بہت سی بیماریاں ان کی وجہ بھی دراصل زبان ہے. تو دل کی اصلاح ممکن نہیں جب تک زبان کی اصلاح نہ ہو. حضرت معاذ کی حدیث کے آخر میں ہے کہ اس زبان کو بند رکھ, امسک لسانک. میں نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم سے زبان کی باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا, اس کی بھی پکڑ ہوگی؟ تو فرمایا, معاذ, تیری ماں تجھے گم کرے, جہنم میں منہوں کے بل, یا فرمایا ناک کے بل, لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کون سی چیز گرائے گی؟ تو گویا جہنم میں لے جانے کا سبب بھی زبان ہی بنتی ہے. ایک اور حدیث میں ہے, جس نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی. کیونکہ جو انسان اندر سے جو کچھ بھی ہوتا ہے, جو اس کے دل میں ہے یا جو بھی وہ سوچتا ہے یا سمجھتا ہے یا جو اس کی قدر و قیمت ہے یا اس کی جو حقیقت ہے یا حیثیت ہے, وہ صرف ظاہری شکل و صورت سے سامنے نہیں آتی جب تک انسان بولتا نہیں. اور جب آپ اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں تو آپ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میری زبان سے زیادہ لمبی قید کی اور کوئی چیز مستحق نہیں. یعنی سب سے زیادہ اگر کسی کو قید کرنا چاہیے اور عمر بھر کی قید دینی چاہیے تو وہ زبان ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا, اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ, منہ سے کانوں کو انصاف دلاؤ. تمہیں کان دو عنایت کیے گئے اور منہ ایک, تاکہ بولنے سے زیادہ سنو, زیادہ سنو اور کم بولو. یہ ایک معیار ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں. اپنے کچھ اعضاء کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اور کچھ کو کم. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سی زبان کی غلط بیانی کا سبب بھی کیا ہوتا ہے؟ بات غور سے نہ سننا. کیونکہ جب آپ نے دوسرے کی بات سنی ہی نہیں, سمجھی ہی نہیں, تو پھر آپ جو بھی بولیں گے وہ شاید انصاف والا نہ ہو, انصاف سے ہٹی ہوئی بات ہو. مخلد بن حسین نے کہا, میں نے 50 سال سے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے مجھے معذرت کرنی پڑے. کلام کی آفتیں. پہلی آفت بے مقصد گفتگو کرنا, اس کو نمبر 1 لگا لیجئے سائٹ پہ, بے مقصد گفتگو. یعنی جب بھی ہم بات کر رہے ہوں, بولیں, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ غرض کیا ہے, مقصد کیا ہے, کیوں بول رہے ہیں. اور اگر انسان اس معاملے میں اپنا احتساب کرنا شروع کر دے تو بہت سی باتوں کی ضرورت ہی نہ رہے. ویسے بائے دی وے, ہم عموماً کیوں بولتے ہیں زیادہ؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے, سیلف پروجیکشن کے لیے, اور اپنی زیادہ وضاحت کرنے کے لیے, اپنا آپ نمایاں کرنے کے لیے, اپنا آپ منوانے کے لیے, اپنا غبار نکالنے کے لیے, بعض اوقات اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے زبان سے کورنگ کرتے ہیں, نیٹ بنتے ہیں. کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی میں, لہٰذا بھٹک رہے ہوتے ہیں. کوئی فوکس نہیں ہوتا نا کسی بھی چیز پر, لہٰذا کبھی کوئی بات شروع کر دی, کبھی کوئی شروع کر دی. جی, کوئی ہماری مخالفت کرے تو اس موقع پر ہم خوب بولتے ہیں, کوئی ہمیں ہرٹ کر دے پھر بھی ہم بولتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس خیر کی بہت سی باتیں کہنے کو ہوتی ہیں, ہمارے پاس بہت سا علم ہوتا ہے, اور ہم اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں عموماً ہم کم ہمتی سے کام لیتے ہیں۔ اچھا کون بتائے، ان کو تو پہلے سے ہی پتا ہے، میں ہی کیوں بتاؤں، کوئی فائدہ نہیں بتانے کا، وغیرہ وغیرہ۔ اور خیر کی بات کیا ہے؟ دین کی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات، اس کی کتاب کی بات، لوگوں کی بھلائی کی بات۔ لیکن جب ہماری ذات پہ کوئی بات آتی پھر ہم کتنا بولتے ہیں۔ ان دو چیزوں کو کمپیئر کر لیجئے، سمجھ آئی بات کیا؟ کہ جب کسی کی خیر خواہی کی بات ہوتی ہے، کسی کو خیر پہنچانا ہوتا ہے، کسی کا بھلا چاہنا ہوتا ہے، پھر کتنی بات کرتے ہیں، اور جب اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے تو پھر کتنا بولتے ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ رب العزت سے سب سے بڑھ کے محبت، اس کے رسول کو ہم ہر چیز سے بڑھ کے چاہتے ہیں، قرآن سے بھی بہت محبت ہے، قرآن والوں سے بھی بہت محبت ہے، ہم سب یہ باتیں کرتے ہیں یا نہیں؟ نہ ہاں میں جواب ہے، نہ میں جواب ہے، شاید میں کسی اور کی بات کر رہی ہوں، آپ کی بات کر رہی ہوں، کیا کہہ رہی ہوں میں؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، اپنی ذات سے محبت ہے؟ یہ نہیں کہتے، لیکن بہت کم کہتے کہ ہمیں اپنی ذات سے محبت ہے، زبان سے نہیں کہتے، لیکن عملی طور پر عمل ہمارا کیا بتاتا ہے کہ اللہ سے کتنی محبت ہے، رسول سے کتنی ہے، قرآن سے کتنی، دین سے کتنی، لوگوں سے کتنی، اور پھر اپنی ذات سے کتنی۔ کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ کہ جب پہلی کیٹیگری، یعنی ایک طرف ان سب کو رکھ لیجئے، اللہ رسول، اللہ کے بندے، اور قرآن اور دین اور لوگوں کی خواہش، سب ایک طرف آ جائے، اور دوسری طرف صرف ون سنگل تھنگ، یور سیلف، مائی سیلف۔ اب ہم ان دو کے بارے میں دیکھیں کہ کتنی باتیں ان کے لیے کرتے ہیں اور کتنی بات اس کے لیے کرتے ہیں۔ عمل ہمارا کیا بتاتا ہے؟ زیادہ تر اپنی بات کرتے ہیں، یا اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، یا اپنی الجھنوں کا ذکر کرتے ہیں، یا اپنی سوچوں کا، اپنی پسند ناپسند کا، وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی داستان ہوتی ہے ہماری اپنے بارے میں۔ درست فرمایا، آگے یہی کہنے والی تھی کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ دین کی بات، اللہ کی بات آگے پہنچاؤ، تو عموماً لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس اسپوکن پاور نہیں، ہمیں بولنا نہیں آتا، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیسے بات کریں۔ لیکن جس وقت دین کی، اللہ کی، رسول کی بات پہنچانے کا وقت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی آئیڈیاز نہیں آ رہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے پہنچائیں۔ لیکن جب اپنی باتیں کرنی ہوتی ہیں تو کون آئیڈیاز دیتا ہے؟ کون سکھاتا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ اپنی ذات کی محبت سکھاتی۔ تو پھر عملاً تو ہماری محبت اپنے آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر ہے، تو پھر ذرا یہ دعوے بھی کم نہ کر دیں ہم، یا ان دعووں کو سچا کریں۔ کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس چیز سے، قدرتی طور پر سب سے زیادہ اسی کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ اچھا اب تم اس کے بارے میں یہ کہنا، پھر کوئی تقریر لکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ لکھ کر انسان کہے، پھر تو وہ اس کا تذکرہ دل سے اٹھتا ہی چلا آتا ہے، وہ سمندر بہ پڑتا۔ تو زبان کی آفات میں جو بے مقصد گفتگو کرنا ہے، یہ عموماً اس لیے ہوتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یا اگر ہوتا بھی ہے تو غیر واضح ہوتا ہے، یا پھر اس مقصد سے اتنی محبت نہیں ہوتی، یا اس کے لیے کچھ کرنے کا ویسا جذبہ اور جوش نہیں ہوتا۔ تو ہم سب کو اپنی ذات کے خول سے نکل کر، اپنے دفاع کی فکر چھوڑ کر، دین کے دفاع میں لگ جانا چاہیے، سیلف پروجیکشن چھوڑ کر اللہ کے دین کی پروجیکشن شروع کرنی چاہیے۔ ہم سب اپنا اپنا احتساب کریں، سمیت میرے، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں نہیں میرے اندر تو یہ ہے نہیں، کیونکہ ہمارا عمل بتاتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بے مقصد گفتگو کا حل کیا ہے؟ مقصد کا تعین اور مقصد کی محبت اور مقصد کے لیے پھر جان دینے کا عزم، جان سے پہلے اپنی ساری قوتیں دینے کا عزم، اور قوتوں میں ایک بہت بڑی قوت جو انسان ہی کو ملی ہے وہ کیا ہے؟ بیان کی قوت. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ بیان وہ واحد چیز ہے جو انسان کو دی گئی، تو اس بیان کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے. جی، معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے اپنے وقت کی قیمت کو جان لیا، جو اس کا اصل سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت جو ہمارے پاس، وہ اسے بے فائدہ خرچ نہیں کرے گا. اور یہ جان لینا بے فائدہ گفتگو کرنے سے زبان کو روکنے کا سبب ہے. تو یہ علاج کیا بتاتے ہیں؟ کہ وقت کی قدر و قیمت پہچانی جائے، اپنے وقت کو قیمتی جان کر اسے صحیح استعمال کریں. جو اللہ کا ذکر چھوڑ کر بے فائدہ گفتگو میں مشغول ہوا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ہیرا حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا لے. مثلا آپ کسی جیولری شاپ میں جائیں اور طرح طرح کے ہیرے دیکھیں، گولڈ کی چیزیں دیکھیں، اور پھر جو کچھ سرمایہ ہے آپ کے پاس وہ دے کر وہاں سے کوئی پتھر اٹھا کے گھر لے آئے. جو ایسا کرے وہ کیا کرے؟ اللہ نے ہمیں زندگی دی، زندگی جیسا سرمایہ دیا، اور اس دنیا کے اندر اچھے عمل جیسے ہیرے دیے. وقت کیا ہے؟ سرمایہ. سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ. اور اچھے عمل کیا؟ ہیرے. اس وقت کو کہاں لگنا چاہیے؟ ہیرے چننے میں. لیکن ہم کیا چن رہے ہیں؟ مٹی کے ڈھیلے، کم اہم غیر ضروری کاموں میں اپنی انرجی لگا کر. تو اگر پریکٹیکلی کوئی کسی جیولر شاپ سے ایسے خرید کے کچھ لائے تو سب کیا کہیں گے؟ اس کو باقاعدہ افسوس کریں گے کہ نہیں. لیکن جب ہمارے آس پاس ہمارے بچے، ہمارے دوست، ہمارے رشتے دار وقت ضائع کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں دکھ گزرا تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی تکلیف آئی، یہ کیسے لٹا رہے ہیں اس وقت کو؟ اور بعض اوقات بے وجہ کچھ بھی کرنا ہو، خواہ آپ معمولی کام کریں جس میں زیادہ دماغ نہ لگتا ہو، مثلا کھانا پکا رہے ہیں، روز پکاتے ہیں، ہر روز کیا اتنا اس پہ دماغ لگانے کی ضرورت ہے؟ بس وہ آٹومیٹک ہو جائے اس میں. اور دماغ جیسی اشرف اور اعلیٰ چیز کہاں لگی ہو؟ کسی اور چیز کے سوچنے میں، غور و فکر میں، یا پھر کچھ سننے میں، سیکھنے میں، ساتھ ساتھ پڑھنے میں، ایون لکھنے میں. میں نے ایک ناولسٹ کے بارے میں پڑھا تھا، نام آپ نے سنا ہوگا، رضیہ بٹ. یس. تو ان کا شاید ایک انٹرویو آ رہا تھا یا کہیں لکھا ہوتا ہو، یاد نہیں سورس، بہرحال ان کے بارے میں پڑھا تھا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنے ناول کیسے لکھ لیے؟ بہت سارے ناول ان کے. انہوں نے کہا کہ میں ہر وقت لکھتی ہوں، حتیٰ کہ میں کچن میں بھی لکھتی ہوں، مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں لکھتی چلی جاتی ہوں، میں اس کے لیے اچھے وقت کا انتظار نہیں کرتی. کیونکہ جب ایک انسان کام کرتا چلا جاتا ہے تو بہت کوالٹی کا نہ بھی ہو تو اسے ریوائز بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کرنے سے رکے نہ انسان، کرتا جائے، کرتے کرتے پریکٹس ہو جائے گی. آپ نے بعضوں کو سنا ہوگا کہ فلاں شخص ایک مہینے میں پورا قرآن ختم کر لیتا ہے، سوری ایک مہینے نہیں، ایک دن میں. سنا ہے کبھی؟ کچھ لوگ تین دن میں. اچھا، ہم جب سوچتے ہیں تو ہماری تو عقل میں بھی نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جتنا پڑھتے ہیں اس کے لحاظ سے سپیڈ بھی ہماری کیا ہے، اور جتنی ہماری سمجھ ہے اس میں ہماری کیا ماسٹری ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن جو لوگ روز اتنا پڑھتے ہوں ان کی سپیڈ کتنی ہو جائے گی؟ عام کتابیں بھی، جو بچے زیادہ ریڈنگ کرتے ہیں ان کی ریڈنگ سپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ اب تو باقاعدہ ناپا جاتا ہے کہ پر منٹ آپ کتنا ریڈ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جو ریڈ کرتا رہے پھر کیا ہوتا ہے؟ واقعی وہ کر جاتا ہے. اس کے لیے نہیں مشکل، ہمارے لیے مشکل ہے سوچنا بھی، اور اس کے لیے نہیں مشکل کرنا بھی. اسی طرح جو شخص لکھتا رہتا اس کے لیے قلم چلانا کچھ مشکل نہیں رہتا. مشکل جب ہوتی ہے کہ جب ہم کبھی کچھ کام کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، یا پھر اچھے وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کہ اس وقت سے، اس زندگی سے بہترین فائدہ اٹھائیں. اور بہترین فائدہ کب ہو سکتا ہے؟ شکر نعمت کب ہو سکتا ہے؟ کیا پڑھا تھا پیچھے؟ جو جس کام کے لیے بنا ہے، اللہ نے جو نعمت جس کو دی ہے، اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرتا اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کام میں استعمال کرتا ہے جس کے لیے اسے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتا، کچھ اور کرتا ہے، تو وہ دراصل شکر گزاری نہیں، اس نعمت کو استعمال ہی نہیں صحیح کر رہا، تو وہ شکر گزاری نہیں ہو سکتا. یعنی ہم صرف اس پہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں ہر وقت کیا فکر لگی رہے کہ اس سے بہتر کیسے کروں، اس سے زیادہ کیسے کروں، اس سے اچھا کیسے کروں. صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اچھا اسلام یہ ہے کہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. لہذا اپنی لسٹ بنائیے کہ کون سے کام ایسے جو آپ کرتے ہیں مگر کوئی دین دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، کس وقت سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا، کس چیز سے، کس موقع سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا، ان چیزوں کو مائنس کرتے جائیں. اور ایٹ لیسٹ وہ جو آپ کے کنٹرول میں، کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا خواتین ہونے کے حوالے سے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ہمیں لگ رہا ہوتا کہ یہ اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں، لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں کیونکہ دوسروں کی ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ بچوں کی، شوہر کی، رشتہ داروں کی اور لوگوں کی ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ اس میں پھنس جاتے ہیں، اپنی مرضی نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی اس کے اندر سے بھی پھر موقع نکال لیا کریں کہ اس وقت کو زیادہ بہتر طور پہ کیسے گزارا جا سکتا ہے. تو خوبصورت اسلام کیا ہے؟ کیا کرنا؟ بے فائدہ، جس سے فائدہ نہیں ان کو نکال دینا. لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ حکمت کس طرح ملی، تو کہا بے ضرورت میں کوئی سوال نہیں کرتا اور بے مقصد گفتگو نہیں کرتا. بیان کیا جاتا ہے کہ لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، آپ ذرا بنا رہے تھے. لقمان دیکھ کر متعجب ہوئے، نہیں حیران ہوئے، اور اس کے متعلق پوچھنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کی حکمت مانے ہوئی. چنانچہ آپ نے نہ پوچھا، یعنی تکبر کی وجہ سے نہیں لیکن حکمت کی وجہ سے، فرق ہے دونوں میں. جب حضرت داؤد علیہ السلام فارغ ہوئے تو اٹھ کر زرہ پہنی اور کہا جنگ کے لیے بہت اچھی ہے. لقمان نے کہا خاموش رہنے میں کئی حکمتیں ہیں لیکن اس کو اپنانے والے کم ہیں. کیونکہ محض آبزرویشن سے ایک تو سب معلوم ہو گیا کہ زرہ بنتی کیسے ہے، کیونکہ بیکار کی باتیں کرنے میں یہ اس بات پہ دھیان نہیں رہتا کہ کام ہو کیسے رہا، اور دوسرے کہ جب بن گئی تو مقصد بھی معلوم ہو گیا، بغیر پوچھے سوال کا جواب مل گیا. بہت سے لوگوں کو سوال پوچھ کے بھی جواب نہیں ملا کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ جب جواب دیا جا رہا تھا وہ سن ہی نہیں رہے ہوتے ہیں. اور پھر تھوڑی دیر بعد وہی سوال کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جواب سنا ہی نہیں ہوتا، سننا ہی نہیں جانتے. دوسری آفت باطل گفتگو کرنا ہے. باطل کا کیا مطلب؟ حق کے خلاف، یعنی نہ حق یعنی غلط. اور وہ ہے گناہوں کی گفتگو، جیسے شراب کی مجالس اور بد کرداروں کے مقامات کا تذکرہ. اور باطل کی بے شمار قسمیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کبھی ایسی گفتگو کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے. اور اسی سے قریب ہے مناظرہ کرنا. مناظرہ، مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ مباحثہ. اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بحث مباحثہ، یعنی ایسی بحث جس کا مقصد کیا ہو کہ دوسرے کو حقیر ثابت کیا جائے، جس کا اصل سبب ہے بڑا بننے کی خواہش، اپنے آپ کو منوانے کی خواہش. انسان کو چاہیے کہ بری بات کا انکار اور درست بات بیان کرے، اگر اسے قبول کیا جائے تو فبہا، ورنہ مناظرہ چھوڑ دے. اور خصوصاً جب آپ دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو آپ کو دین کی بات بتاتے ہیں اور وہ بات ان کے لیے بہت نئی ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے نا، وہ بات انہوں نے پہلے سن نہیں رکھی ہوتی یا پھر اس کے اپوزٹ کچھ اور سن رکھا ہوتا ہے. اچھا، جو ہی آپ ان کو کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ اتنی جلدی جذب نہیں کر پاتے یا ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، لہٰذا ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ یا تو انکار کر دیں گے یا پھر یہ کہ مزید سوال کریں گے. بعض لوگوں کا سوال بات کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، بہت اچھی بات سمجھا دیجیے ان کو، لیکن بعض لوگوں کا سوال سمجھنے کی بجائے کس لیے ہوتا ہے؟ اس بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، اس کی تحقیر کرنے کے لیے. جب آپ کو یہ سمجھ آنے لگے تو پھر چھوڑ دیجئے کہ جو بات آپ نے بتانی تھی وہ بتا دی، اب اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات نہیں، انک لا تہدی من احببت. لیکن یہ جب ہے کہ معاملہ دین کا ہو، اور اگر دنیاوی کام ہو تو اس میں مناظرہ بازی کا کوئی جواز نہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ اس تکبر کو توڑے جو اسے بڑا بننے پر ابھارتا ہے، اور جھگڑا کرنا مناظرے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ مناظرے سے زائد چیز ہے. مناظرے میں تو پھر بھی کچھ حدود ہوتی ہیں، لیکن جھگڑے میں تو حدود سے بھی انسان پار کر جاتا ہے، بدتمیزی اور بد اخلاقی پہ اتر آتا ہے، جو اور بھی برا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی بدخو جھگڑالو ہے. اللہ کا ناپسندیدہ کون؟ بدخو. بدخو کون ہوتا ہے؟ اس کی عادتیں بری ہیں، جو اپنی عادتوں سے دوسروں کو تکلیف دے اور جھگڑالو ہے. اور یہ جھگڑا وہ ہے جو باطل پر یا لا علمی پر مبنی ہو، یعنی بات کی حقیقت پتہ ہی نہیں اور بے وجہ دوسرے سے بحث کیے جا رہے ہیں. اگر کسی کا حق ہو تو بھی بہتر یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے جھگڑے سے بچے. یعنی کسی چیز پر آپ کا حق بھی ہو تو بھی زیادہ افضل کیا ہے کہ جھگڑا نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے دل گرم ہوتا ہے، غصہ بھڑکتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، جو دوسرے کی بے عزتی کرنے پر آمادہ کرتا ہے، یعنی پھر کئی نقصان ہو جاتے ہیں. تیسری آفت کلام میں تصنع کرنا ہے، تصنع بناوٹ، اور وہ ہے منہ بنا کر بات کرنا اور تکلف سے قافیہ بندی کرنا، یعنی اپنے ان باڈی لینگویج میں بھی تکلف، تصنع، اور اس کے علاوہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی تصنع. معنی اور مقصد سے زیادہ کس چیز پہ توجہ؟ کہ الفاظ کیسے ہیں، الفاظ کی خوبصورتی اور ظاہری حسن پہ توجہ زیادہ. حضرت ابو صالبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک قیامت کے دن مبغوض ترین، کیا معنی ہے؟ وہ مغضوب ہوتا ہے، یہ مبغوض ہے، دونوں میں فرق ہے. وہ ہے جس پہ غضب کیا گیا، مغضوب با آخر میں، اور یہ ہے مبغوض روٹ، کہ حروف ایک ہی ہیں لیکن معنی فرق ہے، جس سے بغض رکھا جائے گا، جس سے نفرت اور عداوت ہوگی. میرا نزدیک قیامت کے دن مبغوض ترین، یعنی جو ناپسندیدہ ترین اور زیادہ بد اخلاق، زیادہ باتیں بنانے والے، زبان مروڑ کر اور منہ بھر کے باتیں کرنے والے ہوں، اور قافیہ بندی کی کراہت اور تصنعوں میں تذکیر کے وہ الفاظ داخل نہیں ہیں جو کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوں. یعنی قافیہ بندی محض خوبصورت الفاظ ٹھوسنے کا نام ہے، مقصد اس کا کچھ نہیں، لیکن اگر کوئی مقصد کی بات ہے اور اچھے الفاظ کا بھی استعمال ہے، تکلف نہیں اس میں، تو وہ اس سے مراد نہیں ہے. یعنی زبان میں خوبصورتی پیدا کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جرم کیا ہے کہ انسان بے تکی باتیں کرے اور توجہ اس کی محض خوبصورتی پر ہو، مقصد پر نہ ہو، کیونکہ ان سے دلوں میں تحریک اور شوق وغیرہ پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. یعنی خوبصورت الفاظ جو ہوتے ہیں وہ گدگدی پیدا کرتے ہیں انسان کے اندر، اس کی سوچ میں، اس کے دل میں. اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض بیان جو ہوتے ہیں وہ سحر ہوتا ہے ان میں، یعنی جادو کی طرح ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی سوچ، انسانوں کے عمل اور جذبے، ان سب میں فرق ڈال دیتے ہیں. تو اچھا کلام جو ہے وہ انسانوں کے لیے ان کے ذہن اور ان کی روح کی شفا بھی بنتا ہے. لیکن الفاظ ہی ہوتے ہیں جو زخمی بھی کرتے ہیں، اور الفاظ ہی ہوتے ہیں جو ہیل بھی کرتے ہیں. جی ہاں، جی آپ فرمائیں. جی ہاں، علامہ اقبال کی شاعری. اور جی ہاں، جس کو عام طور پر لوگ برین واشنگ سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو جب نازل ہوا تھا اس وقت بھی لوگوں نے کیا کہا تھا کہ یہ کیا ہے، شاعری ہے، جادو ہے، حالانکہ یہ سب سے اوپر تھا. تو گویا شاعری اور جادو اتنا اثر نہیں کرتا جتنا قرآن اثر کرتا. تو گویا اچھے الفاظ سے دلوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، فخر اور تکبر کے اظہار کی غرض سے استعمال نہیں کیے جاتے، یعنی ان کا مقصد سیلف پروجیکشن نہیں ہوتا. چوتھی آفت بے حیائی، گالی گلوچ اور فحش گوئی ہے، اور یہ مذموم ہے. کیا مطلب؟ مذمت کیا گیا، ناپسندیدہ. شریعت نے اس سے روکا ہے کیونکہ اس کا منبع خباثت نفس اور کمینگی ہے، یعنی اندر بہت تعفن ہے. جو شخص گالی گلوچ کرے اور بیڈ لینگویج یوز کرے، وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کا اندر گندگی سے بھرا ہوا، اور جب اس گندگی کو موقع ملتا ہے پھٹ کے باہر نکلتی ہے اور دوسروں کے اوپر بھی جا پڑتی، اوروں کو بھی جا تکلیف دیتی. حدیث میں ہے کہ تم فحش گوئی سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فحش گوئی اور فحش گو بننے کو پسند نہیں کرتا. ہر بے حیا پر جنت حرام ہے. اور بے حیائی کیا ہے؟ کہ انسان بے تکے بس دوسروں کو بے عزت کرتا چلا جائے. ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن نہ تانے دیتا ہے نہ لانت، اور نہ فحش گوئی اور بے حیائی کرتا ہے. یعنی نہ فحش گوئی کرتا ہے نہ بے حیائی کرتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کیا کیا نہیں کرتا؟ تانے نہیں دیتا. تانا کیا ہوتا ہے؟ ٹونٹ. لانت کیا ہوتا ہے؟ گالی وغیرہ کے ذریعے. فحش گوئی گندی، جی ہاں گندی زبان استعمال کرنا. بے حیائی کہ جس میں کسی کی عزت مرتبے، کسی کی آبرو کی پرواہ نہ کرنا. معلوم ہونا چاہیے کہ فحش اور بدا بے حیائی یہ ہے کہ قبیح امور کو صاف لفظوں میں بیان کیا جائے. یعنی قبیح امور، یعنی جن کا ذکر ناپسندیدہ ہوتا ہے، جیسے سیکشل ریلیشن شپ، ان کو بہت اوپن ورڈز میں ایکسپلین کیا جائے. اور ان میں سے اکثر جماع وغیرہ سے متعلق ہوتے ہیں. نیک لوگ ایسی باتوں سے بچتے اور کنائے سے کام لیتے ہیں. یعنی جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، ان کے اندر حیا ہوتا ہے، ان کو اگر ضرورتاً ایسی کوئی بات کہنی یا بتانی بھی پڑے یا واضح بھی کرنی پڑے تو ان کے الفاظ صریح نہیں ہوتے، اشارے کنائے سے ضرورتاً اتنی بات کرتے ہیں جس سے دوسرے کو بات سمجھ آ جائے. اور یہ انتہائی گھٹیا ٹیسٹ ہو سکتا ہے کسی شخص کا کہ اسے ایسی باتوں میں مزہ آئے اور وہ ایسی باتیں کرے. ایسی باتیں کرنا حیا اور ایمان کے منافی ہے، اور خصوصاً بلا ضرورت. ایسی ہی آفات میں گانا بجانا بھی ہے. اس سے پہلے اس پر مفصل گفتگو گزر چکی ہے. ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں موبائلز اور ٹیکسٹ میسیجز وغیرہ نہیں تھے، ورنہ ضرور ذکر کرتے آفات میں. پانچویں آفت ہنسی مذاق ہے. ہاں اگر سچ ہو اور کبھی کبھی ہو تو ممانعت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات مذاق کرتے تھے لیکن سچ کہتے. آپ نے ایک آدمی سے کہا، او کانوں والے، اور ایک آدمی سے کہا، ہم تجھے اونٹ کے بچے پہ سوار کریں گے، اور ایک بڑھیا سے کہا، جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو پیدا کرنا اور بنایا ہم نے ان کو کنواریاں. اور ایک عورت سے کہا، تیرا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھیں سفید ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں تین چیزیں پائی گئیں. پہلی یہ کہ مزاح مبنی بر صداقت ہونا، یعنی جھوٹ نہیں اس میں. دوسری یہ کہ ان عورتوں، بچوں اور کمزور مردوں سے ہونا جن کی تادیب کی ضرورت ہوتی، یعنی ادب سکھانے کی ضرورت ہوتی. بعض اوقات انہیں اگر سیدھی بات کہی جائے تو وہ اثر قبول نہیں کرتے، تو اگر آپ انہیں لائٹ وے میں بات کریں، ہلکی پھلکی کریں، مذاق کے انداز میں کریں، کیونکہ عقل کم ہوتی ہے نا، تو جب عقل کم ہو تو پھر بہت عقل والی بھاری بھرکم ٹھوس باتیں اچھی نہیں لگتی، اثر نہیں کرتی. اگر آپ کسی بچے سے بہت سنجیدہ گفتگو کریں تو کیا ہوگا؟ نہیں سمجھے گا. اسی طرح بوڑھے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر ذرا بھی آپ ان کو بھاری بات کہنے لگے تو گھبرا اٹھتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں، تو بس بس اور نہیں سناؤ اس طرح کی بات، تھک گئے ہوں. اور اسی طرح عورتوں کو بھی عموماً سنجیدہ گفتگو پسند نہیں آتی، عمومی طور پہ. ایکسپشنل کیسز الگ، کچھ لوگوں کو ہر وقت کا ہنسی مذاق اچھا نہیں لگتا، اور کچھ لوگوں کو کوئی سنجیدہ بات نہیں اچھی لگتی. وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہر وقت ان کو بہلایا ہی جاتا رہے. اور تیسرا یہ کہ کبھی کبھی ہونا، یعنی مزاح اچھا ہے لیکن ہر ایک سے نہیں. اب آپ سے عمر میں کوئی اس طرح بڑا ہے کہ ادب احترام کا مقام ہے اور آپ اس سے کھڑے ہو کے مذاق شروع کر دیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. ایک تو یہ کہ عمر مرتبے میں کوئی آپ سے بڑا نہیں تھا، لیکن بہرحال جو صحابہ کرام ویسے عمومی طور پر مرتبے میں بڑے تھے ان کے ساتھ آپ ایسی گفتگو نہیں کرتے تھے. اسی طرح کبھی کبھار کی باتیں تھی، یعنی کہ ہر مجلس میں ہر وقت. اور تیسری کیا چیز؟ کہ جو کہتے تھے سچ کہتے. اس سے اس کو دلیل نہیں لینی چاہیے جو ہمیشہ مذاق کا عادی ہو، کیونکہ کبھی کبھار کا وہ حکم نہیں ہوتا جو ہمیشہ کا ہوتا ہے. مثلاً اگر کوئی آدمی دن رات حبشیوں کے ساتھ پھرتا رہے اور ان کا کھیل دیکھتا رہے اور دلیل میں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور ان کو حبشیوں کی طرف دیکھنے کی اجازت تھی تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ ایسا ایک ہی دفعہ ہوا تھا صرف جواز کے لیے، نہ کہ پھر اس کو جواز بنا کر ہم دن رات ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے رہیں۔ بہرحال مزاح میں افراط اور مداومت کرنا منع ہے، اس کو انڈر لائن کر۔ مزاح میں افراط کیا مانا؟ کثرت، زیادتی، اور مداومت ہمیشگی، منع ہے، کیونکہ اس سے وقار ختم ہو جاتا ہے اور کینہ اور عداوت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بسا اوقات دوسرے لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتے ہیں کہ کیوں مجھ سے ایسی بات کہی گئی۔ تھوڑا بہت مذاق کرنا جائز ہے، اس سے طبیعت میں خوشی اور انبساط پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ چھٹی آفت، استہزاء اور مسخرہ پن۔ استہزاء کیا ہوتا ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا، اور مسخرہ پن اوچھی حرکتیں کرنا۔ مسخرہ پن کا مطلب ہے دوسرے کو ذلیل کرنا اور اس کے عیوب اور نقائص کو اس طرح بیان کرنا کہ لوگ اس سے ہنسیں۔ عام طور پر جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کامیڈیز کا، جی پیروڈی جو ہوتی، تو عام طور پر تعلیمی اداروں میں بھی یہ دیکھا گیا کہ بسا اوقات کسی خاص پارٹی کے موقع پر کوئی شخص جو ایسے کاموں میں ماہر ہو وہ آگے آ جاتا ہے، اور پھر ہر ایک کی نقل اتارنا، کسی کی چال کی، کسی کی گفتگو کی، کسی ایکشن کی، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا چھوٹا کون ہے، بڑا کون ہے، استاد کون ہے، شاگرد کون ہے، ماں باپ ہیں یا بہن بھائی، کون ہے کون نہیں۔ پھر فن کے نام پر ہر ایک کی عزت پامال کرنے کو روا سمجھ دیا جاتا ہے، یہ درست نہیں۔ یعنی کسی کے عیب بیان کر کے اس پہ ہنسنا ناجائز ہے، اور کبھی تو یہ قول اور فعل کی نقل اتارنے سے ہوتا ہے، کبھی اشارے اور ایما سے، اور یہ سب شریعت میں منع ہے، کتاب و سنت میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ ساتویں آفت، کسی کے راز کو ظاہر کرنا، وعدہ خلافی اور بات اور قسم میں جھوٹ بولنا، اور یہ ساری باتیں منع ہیں سوائے بیوی یا جنگ میں ہیلا کرنے کے۔ اور اس کا اصول یہ ہے کہ اگر مقصود اچھا ہو اور توریہ کے بغیر حاصل نہ ہو سکتا ہو تو اس میں ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ توریہ کیا ہے؟ کہ بات کو بالکل سٹریٹ فارورڈ انداز میں نہ کرنا، تھوڑا سا گول مول کر کے کرنا، اور یہ کب ہو؟ جبکہ سٹریٹ فارورڈ بات کرنے میں بہت بڑے فتنے کا اندیشہ ہو۔ یہاں دو چیزوں کو مینشن کیا کہ بیوی اور جنگ، کیوں؟ اور بیوی کا مطلب یہ ہے کہ جب بیوی بھی بعض اوقات شوہر کو ہر بات کھلی کھلی، جو بچوں نے شرارت کی ہو یا کچھ نہیں بتاتی، کیونکہ اگر بتایا تو کیا ہوگا، بعض اوقات گھر ٹوٹنے تک نوبت آ جاتی، طلاق تک نوبت آ جاتی۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے اس سے؟ اگر ایک گھر ٹوٹے گا تو اس کا فتنہ فساد کتنا زیادہ ہوگا۔ تو اس صورت میں توریہ کی اجازت ہے۔ اسی طرح جنگ کے موقع پر کہ اگر بہت بالکل سیدھی صاف بات دوسرے کو، دشمن کو بتا دی جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بستی کی بستی الٹ سکتی ہے، یعنی لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر بیوی کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ بسا اوقات کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے باہر کے کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت سینسیٹیو نوعیت کے ہوتے ہیں، مثلاً ایجنسیز کے کام ہیں، اور گورنمنٹ کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو راز ہوتے ہیں، اور فورسز میں، جی ہاں، اٹامک ٹیکنالوجی کے راز وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر مرد حضرات ایسی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، اور اگر وہ گھر آ کر ہر پوچھے جانے والے سوال کا 100% درست جواب دے دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ساری قوم ڈوب جائے گی۔ تو ایسے مواقع پر توریہ کی اجازت ہوتی کہ انسان سیدھی بات نہ کرے، لیکن اس کو جواز بنا کے ہر بات اور ہر ایک سے گول مول باتیں شروع کر دے انسان، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ درست رویہ کیا ہے؟ کہ انسان دوسرے کو وہی کہے جو حقیقت ہے، اور سچ بولے اور سیدھی بات کرے۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، سیدھی بات کرو، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ توریہ سے مراد ہے زو معنی بات۔ زو معنی کا کیا مطلب ہے؟ دو معنی والی۔ اگر مقصود واجب ہو تو یہ بھی واجب ہوگا، یعنی اگر لازم ہے کہ بات اسی طرح کی جائے تو ضروری ہے، پھر اس کے بغیر کر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے جھوٹ سے بچے، یعنی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، جہاں سری جھوٹ کی بھی ضرورت ہو وہاں بھی کوشش یہ کرے کہ وہ جھوٹ کے دائرے میں داخل نہ ہو، اس سے پیچھے پیچھے ہی رہے، توریہ کا سہارا لے لے لیکن سری جھوٹ نہ بولے پھر بھی. اور توریہ کرنا جائز ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توریہ میں جھوٹ سے بچنے کی راہ ہے، یعنی جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں بلکہ کیا ہے، دراصل جھوٹ سے بچنے کا ارادہ ہے. تو تین سٹیجز ہوگی نا، تین کیفیات ہو گئی. ایک ہے صدق، سچائی، پیور، صاف، ٹھیک، ستھری بات. نمبر دو درمیانی، نہ وہ سچ ہے نہ وہ جھوٹ ہے. اور نمبر تین صریحاً جھوٹ. پسندیدہ ترین کیا ہے؟ سچ. لیکن جان، فتنے، گھر ٹوٹنے کے ڈر سے درمیان کی راہ، اور مومن جھوٹا نہیں ہوتا کیونکہ جھوٹ منافقت ہے. ضرورت کے لیے توریہ جائز اور بے ضرورت مکروہ ہے. مکروہ کیونکہ اس میں جھوٹ کی مشابہت ہے، یعنی وہ سچ کی نسبت جھوٹ کے قریب ہے. اس کے متعلق احادیث اور آثار بہت زیادہ اور مشہور ہیں. غیبت کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرو کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو اسے برا محسوس ہو. برا یہ ہے کہ وہ اس کے بدن کا نقص ہو، جیسے چچا، بھنگا، اندھا، گنجا، لمبا، ٹھنگنا وغیرہ. یہ کہنا کسی کی غیر موجودگی میں، اس کے سامنے نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کا نام ہی وہ پڑ جاتا ہے، جیسے احول بھینگے کو کہتے عربی میں، اب نام تھا کسی کا. اسی طرح اور بھی جسمانی عیبوں پر مشتمل نام ہوتے ہیں. جی آمش، جی ہاں چندہ، اور کالیا بولتے ہیں، وہ اتنا مشہور ہیں کالیا، سب پیسے بھجواتے ہیں، اتنا بڑا بزنس ان کا، سب مشہور ہے کالیا کے نام سے، مگر کسی نے کبھی نہیں سوچا کہ کالیا کہہ کے کیا کہہ رہے ہیں. دے ڈونٹ مین دم کالا، اٹس جسٹ لقب بن گیا. جی ہاں، تو ایسے الفاظ جو کسی کی شہرت بن گئے ہوں اور اس سے مراد ان کا عیب بیان کرنا نہ ہو بلکہ ان کی شہرت بیان کرنا ہو، تو اس میں حرج نہیں. ادر وائز اگر کسی کی تحقیر مقصود ہو، اگر کسی کی تحقیر مقصود ہو، اس کا مذاق اڑانا مقصود ہو، تو اس وقت یہ چیز ناپسندیدہ ہوگی. یا اس کے نسب کا نقص ہو کہ اس کا باپ نبتی یا ہندی یا فاسق یا کمینہ وغیرہ، یا اس کے اخلاق کا نقص ہو، مثلا وہ بد خلق یا بخیل یا متکبر ہے، یا اس کے کپڑے کا نقص ہو، جیسے اس کا دامن لمبا ہے، اس کی آستینیں فراخ ہیں، اس کے کپڑے گندے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرے جسے وہ ناپسند کرے. کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعی وہ چیز میرے بھائی میں ہو تو پھر؟ آپ نے فرمایا، اگر تیرے بھائی میں وہ ہو جو تو کہتا ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر جو تو کہتا ہے اس میں ہے نہیں تو تو نے اس پر بہتان لگایا. نبازوں کا تم کہتے ہیں کہ میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں، تو بالکل سچ بیان کر رہا ہوں اور میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. اور بعض اوقات یہ بھی ایک جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے، ایسے بہادر کم ہی ہوتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز سے بھی مذمت سمجھی جائے وہ غیبت میں داخل ہے، اور برابر ہے کہ وہ منہ کی بات سے ہو یا اشارے کنائے یا قلم سے، کہ قلم بھی دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے. تو یہ جو زبان کی جتنی بھی آفات ہیں یہ سب قلم کی آفات بھی ہو سکتی ہیں، کہ انسان بول کے نہ کہے، لکھ کے یہ باتیں کرے. اور غیبت کی بدترین قسم وہ ہے جس کا ارتکاب ریاکار زاہدوں کی مجلس میں ہوتا ہے. بدترین غیبت کیا ہے؟ جس کا ارتکاب دکھاوا کرنے والے نیک لوگوں کے اندر ہوتا ہے. مثلا ان کے پاس کسی انسان کا تذکرہ ہوتا ہے، مثلا کوئی بڑا نیک شخص ہے، کوئی آتا ہے کسی کے بارے میں بری بات کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بادشاہوں کے پاس جانے کے فتنے سے بچایا اور دنیا کے مال کی ذلت سے محفوظ رکھا. اب یہ انڈائریکٹ چوٹ ہوتی ہے کس پر؟ جو ایسا کر رہے ہوں. یعنی نام لے کے نہیں کہیں گے لیکن انڈائریکٹ باتیں کریں گے جس سے دوسرے کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سے مقصود کون ہے. یا کہتے ہیں ہم قلت حیا سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، یعنی کسی کو غلط لباس پہنے دیکھا یا کچھ، تو دیکھ کر کیا کہا؟ اللہ ہمیں ایسے لباس سے بچائے، یا ہمارے اندر حیا کم نہ ہو. یا ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، یوں وہ دوسرے کی مذمت اور اپنی تعریف کو جمع کر لیتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کی غیبت ہے جس میں عموماً دیندار لوگ مبتلا ہوتے ہیں. اس کو مزید سمجھیے. کیا آپ مجھے سمجھائیے؟ سب کے سامنے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جبکہ سب کی توجہ ادھر ہو جائے کہ اچھا اس کو دیکھ کے پناہ مانگی جا رہی ہے. یعنی اگر کوئی شخص غلط کام کر ہی رہا ہے تو آپ بچنا چاہتے ہیں اس سے, تو ایسے موقع پر دل میں کریں, ایسے انداز سے نہ کریں کہ جس سے اس شخص کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہو. کسی کو پن پوائنٹ نہیں کریں, کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں. اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں, لیکن ایسے انداز میں نہیں کہ پھر وہ اس کے خلاف ہی جا رہی ہو, کہ پھر لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے. سمجھ؟ جی جی ہاں. بعض اوقات زبان سے نہیں کہتے مگر اشاروں کے نام سے کہتے ہیں, جو اور بھی بدترین. جی ہاں, اگر آپ نے کسی کو اصلاح کرنی ہے تو آپ اس کو اکیلے میں بتا دیں, جا کے بتا دیں, اسی کو بتا دیں. اگر آپ خود نہیں کر سکتے, کسی سے کروانا ہے تب تو بتائیں, ورنہ ویسے نہیں اس کو اڑائیں. جی ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جنرلی بات کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا, پھر جو خرابی کر رہا ہوتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ میری بات ہو رہی. جی جی, ان کا سوال بہت ویلڈ ہے کہ بعض اوقات کسی کے رشتے کی بات ہوتی ہے, بات چل رہی ہوتی ہے اور ہم اس شخص کو جانتے ہیں, لوگ ہم سے معلومات لیتے ہیں, تو کیا وہ بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ نمبر ایک یہ کہ بغیر مطالبے کے بتانا چاہیے. نمبر دو یہ کہ اگر بتاتے وقت نفس خوش ہو رہا ہو کہ اچھا ہے اس طرح مزہ آئے گا, ان کو ان کا رشتہ تو نہیں ہے کیونکہ ہماری بھی کچھ رقابت ہے وہاں, تو اس سے فوراً پرہیز کرنا چاہیے, چاہے آپ کے پاس بہت بڑا سچی کیوں نہ ہو, کیونکہ اب آپ کی نیت خراب ہو رہی, بگڑ رہی ہے. کیونکہ نیت یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی خیر خائی کرے, نیت کیا ہے؟ اس کا نقصان کرے اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے, اور یہ آپ خود ہی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. بس اتنی بات تو کریں کہ جس سے دوسرے کا فائدہ ہو, لیکن ایسی نہیں کہ جس سے کسی کا نقصان مقصود ہو. جی, اس میں یہ ہے کہ اس بات کا کیا ہوگا کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا اور پھر اس کا انجام برا ہوا, تو کسی اور کو سمجھانے کے لیے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اس نے یہ اور یہ غلط کام کیے تھے, پھر کیا بیتی اس پر, تاکہ یہ شخص عبرت لے. اگر تو وہ obvious ہے, سب کے سامنے کھلا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں جنرلی بات کرنے میں, اس میں بہتر یہ کہ نام نہ لیا جائے. لیکن اگر انسان دوسرے کو سبق سکھانا چاہے, کوئی حرج نہیں. مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, ان سب کی برائیوں کے ذکر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. تو اس حد تک, ضروری حد تک بات کی جا سکتی ہے, مگر پھر وہاں بھی مذاق اڑانا اور مقصود کچھ اور نہ ہو جائے. جی ہاں, اگر کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہے تو ماں باپ کو خبر ہی نہیں, تو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے بچے پہ ذرا نظر رکھیں. ضروری نہیں کہ آپ ایک ایک بات بتائیں, کیونکہ ماں باپ کی بہرحال اپنے بچوں سے محبت ہوتی, تو بعض اوقات وہ واپس آپ ہی کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ان سے, اور وہ دفاع شروع کر دیتے ہیں فور, نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا ہمارا بچہ کتنا اچھا ہے. اور تو بس اتنا ہے کہ ان کو محتاط کر دیں. اب مثلا ہم میں سے بہت سے لوگ ابو جہل کی مثال دے کے بات کرتے ہیں کہ ابو جہل نے برا کیا یا ابو لہب نے برا کیا, تو ابو لہب کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے, تو ایسی عبرت ناک مثالوں سے تو بات کی جا سکتی جو کہ سبق کے لیے ہو. لیکن عام طور پر اگر اس کے بغیر کام چل سکے تو زیادہ بہتر ہوگا. جی ہاں, جی ہاں, لیکن وہ کون تھا, تاریخ میں کسی کو اس کا نام نہیں پتا. یہ ذکر کر رہی ہے کہ حضرت عائشہ کو بھی ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ جو شخص ان کے دروازے پہ آیا تھا کہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے, لیکن وہ کون تھا آج تک تاریخ میں ہمیں نہیں پتا نام اس کا. کیونکہ نہ حضرت عائشہ نے کوٹ کیا کہ فلاں آیا تھا تو آپ نے یہ کہا تھا, کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ذرا سب کو ہی پتا چل جائے کہ فلاں برا ہے. نہیں, بلا ضرورت اعلان اشتہار کی ضرورت نہیں ہے, لوگ بھی عقل رکھتے ہیں سمجھ جائیں گے. ہاں اگر آپ دیکھیں واقعی کوئی ٹریپ میں پھنسنے لگا ہے تو اس وقت ہلکا سا بتا دیں، ادروائز نہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. لیکن اس پر ہم سب کو خود کو پرکھنا چاہیے. غیبت کی بدترین قسم جس کا ارتکاب ریاکار زاہدوں کی مجلس میں ہوتا ہے، جو بات بے بات دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہو کے تبصرے کرتے رہتے ہیں، زمانہ بڑا خراب ہو گیا، حالات بڑے خراب ہو گئے، فلاں بڑا خراب ہے، فلاں بڑا حد سے نکلا ہوا ہے، تاکہ انڈائریکٹلی کیا پیش کریں؟ اپنی تعریف، اپنی بڑائی. بعض اوقات کسی انسان کے تذکرے کے وقت کہتے ہیں اس مسکین کی بڑی آفت سے آزمائش ہوئی، اللہ ہم پر اور اس پر رحمت کرے. ظاہر میں تو دعا کرتا ہے لیکن باطن میں دوسروں کے عیب ظاہر کرنے کی خواہش ہوتی ہے. یہ ہے چھپے ہوئے وہ چور جو اندر ہیں، جن کے بارے میں عموماً انسان خود بھی آگاہ نہیں ہوتا کہ وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت سننے والا بھی اس گناہ میں شریک ہوتا ہے. وہ سننے کے گناہ سے نہیں بچے گا مگر اس صورت میں کہ زبان سے اس کا انکار کرے، دل سے برا سمجھے اور وہاں سے اٹھ کر آ جائے. اگر بات کاٹنے کی طاقت ہو تو اس پر ایسا کرنا واجب ہے، اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم ہاں میں ہاں نہ ملائے. توریہ کی مثال سے وہ واقعہ جو ہمیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے متعلق پہنچا ہے کہ آپ نے اپنی لونڈی سے صحبت کی، ان کی بیوی کو معلوم ہو گیا، وہ چھری لے کر آئی اور آپ فارغ ہو چکے تھے. بیوی نے کہا کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا. تو کہنے لگی قرآن پڑھو ورنہ میں تمہارا پیٹ چھری سے پھاڑ دوں گی. تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالکافرین المزاجع اران الہدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع. ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو صبح طلوع ہوتے وقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، رات کو ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں جبکہ کافروں کے بستر بوجھل ہوتے ہیں. ہم اندھے تھے، آپ نے ہمیں راہ دکھائی، تو اب ہمارے دل یقین کرتے ہیں کہ آپ نے جو کہا وہ واقع ہونے والا ہے. بیوی نے کہا میں اللہ پر ایمان لائی، میں اپنی آنکھ کو جھوٹا کہتی ہوں. امام نخی کو جب بلایا جاتا تو آپ لونڈی سے کہتے ان سے کہو ان کو مسجد میں تلاش کرو. آٹھویں آفت غیبت ہے اور قرآن مجید میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور غیبت کرنے والے کو مردار خور سے تشبیہ دی گئی، اور حدیث میں ہے کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں. ابو برزہ اسلمی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ان کے عیوب تلاش کرو. جس کے عیوب کا اللہ پیچھا کرے گا اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دے گا. یعنی اگر کوئی کسی کے عیب کے پیچھے پڑ گیا تو اس کے عیب بھی ظاہر ہونے سے نہیں بچیں گے. ایک اور حدیث میں ہے غیبت سے بچو کہ غیبت زنا سے بھی بری ہے. ایک آدمی زنا کرتا ہے اور شراب پیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ صاحب حق اسے نہ بخشے. حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے کہا غیبت سے بچو کہ وہ انسانی کتوں کا سالن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کسی مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور مدد نہ کرے تو اللہ اسے سب لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گا. یعنی اگر کسی مجلس میں کسی کے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا ہو اور سارے لوگ مزے لے کے سن رہے ہوں اور آپ کو معلوم ہو کہ بات غلط ہو رہی ہے تو اس موقع پہ لازماً دفاع کرنا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کا دفاع کرے گا غیب سے، کیونکہ بسا اوقات اس سے بہت بڑے بڑے فتنے پھیلتے ہیں، خاندانوں میں بہت رنجشیں ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی منافق سے مومن کو بچایا کہ وہ اس کے عیب بیان کر رہا تھا. عموماً مومن آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہیں بیان کرتے تھے، ہاں منافقین مومنوں کی غیبت کیا کرتے تھے. تو جس نے کسی منافق سے مومن کو بچایا کہ وہ اس کے عیب بیان کر رہا تھا، تو اللہ قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو اس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. عمر بن عتبہ نے اپنے غلام کو ایک آدمی کے ساتھ دیکھا، وہ کسی کی غیبت کر رہا تھا، تو اس سے کہا تجھ پر افسوس، اپنے کانوں کو بدزبانی سے پاک رکھ، جیسے کہ تو اپنے نفس کو اس کے کہنے سے پاک رکھتا ہے. سننے والا قائل کا شریک ہے، یعنی کہنے والے کے برابر ہے. اس نے اپنے برتن کی برائی کو دیکھا تو اسے تیرے برتن میں انڈیل دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کا اپنا دل بھرا ہوا تھا کسی کے خلاف، تو کیا کیا اس نے آ کے آپ کو بھی آلودہ کر دیا، آ کے آپ کے اندر انڈیل دیا. کسی کے خلاف غصہ تھا تو کیا کیا، اس کی شکایت کر کے اپنے اندر کا غصہ تمہارے اندر ڈال دیا. کرو جی، تو بھی روکنا چاہیے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو ڈسکس کرنے کی. اس کو روکنا ہے کہ اس کی بے عزتی نہ ہو، خواہ وہ بات سچ ہو یا جھوٹ ہو، دونوں صورتوں میں. اگر بے وقوف کی بات اس کے منہ میں لوٹا دی جائے تو تردید کرنے والا خوش نصیب ہوگا، جیسا کہ کہنے والا بدبخت ہوگا. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں اور بہت سی احادیث وارد ہیں. جی فرمائی. تکلف کی کیا ضرورت، اللہ ہم کو بھی معاف کر دے اس کو بھی کر دے، کافی. اللہ تعالیٰ عربی کے علاوہ اردو میں بھی سنتا ہے، انگریزی میں بھی سن لے گا. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.